बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دوستوں کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت اور نایات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ ہمارا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی سماعت فرمائیں گے، اور ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن اب پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں اپوزیشن کو بڑی شکست، صادق سنجرانی چیئرمین اور مرزا آفریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں تیزی، مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف کمپین کا آغاز۔ جارحین کے خلاف یمنی افواج کے دفاعی حملے اور مغرب سیکٹر پر تیز رفتار پیش قدمی، متعدد اہم علاقوں کی آزادی۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے آج ایوان میں ووٹ ڈالے گا اور پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار صادق سنجرانی سینٹ کا الیکشن جیت کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے۔ ایوان میں موجود 98 ارکان نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ آخری ووٹ پریزائڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ نے کاسٹ کیا۔ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی ایک بار پھر سینٹ کے چیئرمین، جبکہ مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے امیدواروں یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے 98 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مرزا محمد آفریدی نے 54 ووٹ حاصل کیے، جبکہ عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ ملے۔ اس کے بعد صادق سنجرانی نے مرزا محمد آفریدی سے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کا حلف لیا۔ قبل ازیں پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہوئے، کیونکہ ان میں خانے کی جگہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر مہر لگی ہوئی ہے، جبکہ ایک بیلٹ پیپر پر دونوں امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے، جس کے باعث اسے مسترد کیا گیا۔ اس طرح سے مجموعی طور پر 8 ووٹ مسترد ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے مسترد ہونے والے 7 ووٹوں کو چیلنج کیا۔ ایوان بالا میں پولنگ بوتھ کے قریب سے مبینہ طور پر خفیہ کیمرے برآمد ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن اراکین کے خدشات کے بعد نیا پولنگ بوتھ نصب کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے اپنی تحریک کو وسیع تر کرتے ہوئے جہاں 26 مارچ کے ہندوستان بند کی تیاری شروع کر دی ہے، وہیں بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تنظیموں نے ریاست مغربی بنگال کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھرپور مخالفت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں معروف کسان رہنما یوگندر یادو نے اعلان کیا کہ اب کسان تحریک نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر ووٹ کی چوٹ لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں 12 مارچ سے کسانوں کی جانب سے مختلف ریلیوں اور پروگراموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر کی سبھی چھوٹی بڑی کسان تنظیموں نے 26 مارچ کو تحریک کے 4 مہینے پورے ہونے پر بھارت بند میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، راجستھان، بہار اور مغربی بنگال سمیت ملک کی تقریباً سبھی ریاستوں میں کسانوں نے 26 مارچ کے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ 26 مارچ کو دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے کو 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے کسان رہنماؤں نے بھارت بند کی کال دی ہے۔ کسان رہنماؤں نے اس دوران حکومت کے خلاف مختلف مقامات پر مہا پنچایتوں اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 4 مہینے سے احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے کسانوں نے دہلی کی سرحدوں پر دھرنا دے رکھا ہے۔ کسانوں نے سردیوں کا موسم سخت سردیوں کے باوجود دھرنے کی حالت میں گزارا ہے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک حکومت تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیتی، اس وقت تک ان کے دھرنے اور ملکگیر احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے تینوں نئے زرعی قوانین کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے اور کسان ان کے ورغلانے میں آ کر ان قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اخوتی اسلامی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے بارے میں امریکہ کے تفرقہ انگیز منصوبے کی سخت مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آوار نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوزہ علمیہ خاتم النبیین میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور سے افغان گروہوں میں صلح و مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے سلسلے میں امریکی منصوبے کو افغانستان کے داخلی امور میں کھلی مداخلت قرار دیا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس کونسل نے اپنے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان میں صرف وہی امن و صلح قابل قبول ہو سکتی ہے جس کے تحت ملک سے جنگ کا خاتمہ اور افغان شہریوں کے حقوق بحال کیے جا سکتے ہوں۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام اپنے دھمکی آمیز مراسلے میں ان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق امریکی منصوبے کو قبول کر لیں۔ اس مراسلے پر افغانستان کے مختلف جماعتوں، گروہوں اور افغان حکام و عوام اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یمنی فوج اور عوام رضاکار فورس نے صوبہ مغرب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع جبل مراد کے محاذ پر سعودی اتحاد کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یمن کے صوبہ مغرب کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج اور عوام رضاکار فورس نے جنوب مغربی مغرب میں واقع جبل مراد کے محاذ پر مختلف علاقوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان علاقوں میں سعودی اتحاد کی فوجیوں کا محاصرہ تنگ تر کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ اس وقت حید آل محمد اور اوشال کے علاقوں میں فریقین کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے۔ یمنی فوج اور عوام رضاکار فورس نے صوبہ مغرب کے مختلف علاقوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مغربی مغرب میں کئی اسٹریٹجک علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے اور حمہ زیاب کی پہاڑیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی ذرائع نے صوبہ مغرب میں القاعدہ کے کمانڈروں اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ان اداروں نے اپنی رپورٹوں میں مغرب کے مختلف علاقوں میں القاعدہ کے ہتھیاروں کے گوداموں اور تربیتی کیمپوں، نیز سعودی اتحاد سے ان کے خفیہ رابطوں کے مقامات اور پوزیشن کا انکشاف کیا ہے۔ دراصل یمن کے مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان نے کہا کہ اگر سعودی عرب نے جارحیت بند نہ کی تو صنعاء جوابی حملوں کا دائرہ وسیع تر کر دے گا۔ یمن کے مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان بریگیڈیئر جنرل عزیز راشد نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ جوابی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت اور سرحدی محاصرے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ پابندیوں کے طویل مدت نقصانات و نتائج وحشیانہ اور دہشت گردانہ، نیز انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کی مانند تباہ کن ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو قحط و بھوکمری اور جنگ و خونریزی کے بارے میں منعقد ہوا، اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں غذائی قلت و بھوکمری کا مقابلہ کرنے کے لیے محاصروں اور پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلح جھڑپوں اور قبضے کے دوران عام شہریوں کو تحفظ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ضروری ہے، اور جنگی حربے کے طور پر انہیں بھوکا رکھے جانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ یمنی عوام اور غزہ کے عوام کے خلاف غیر انسانی محاصرے کے خاتمے سے بڑھ کر کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ترک اسلحہ کانفرنس کے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ ترک اسلحہ کانفرنس کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی ہمانا کا کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ ترک اسلحہ سے متعلق واحد اور کثیر الفریقی مذاکراتی تنظیم کی حیثیت سے کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ترک اسلحہ کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو اور اس کے منظور کردہ قوانین کو لازم الاجرا بنایا جا سکے۔ ایران سمیت دنیا کے 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بجائے استعمال کے خلاف اتحاد تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران، چین اور شمالی کوریا سمیت 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بجائے استعمال کے ساتھ دی جانے والی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے اور اقوام متحدہ کے اعلامیے کی حفاظت کے لیے اتحاد کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں اعلان کیا ہے کہ چند فریقی مسائل کو شدید حملوں کا سامنا ہے جس سے دنیا کا امن و سکون خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران کے علاوہ چین، شمالی کوریا، الجزائر، انگولا، بلاروس، بولیویا، کمبوڈیا، کیوبا، ایریٹیریا، لاؤس، نکاراگوئے، شام اور وینزولا نے اس دستاویزات پر دستخط کیے، اور ساتھ ان ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے فرینڈ گروپ کی بھی تشکیل دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ایران اور علاقے کے مسائل کے بارے میں اپنا پہلا مشاورتی اجلاس تشکیل دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ آن لائن اجلاس جمعرات کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان اور صہیونی حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر وی میر بن شہباد کی شرکت سے منعقد ہوا۔ امریکی قومی سلامتی ادارے کی ترجمان ایملی ہارن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین نے علاقے میں جملہ ایران سے متعلق سیکورٹی مسائل کو تشویشناک بتاتے ہوئے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سالیوان نے اس سے قبل شہباد کے ساتھ کم سے کم دو بار طویل گفتگو کی۔ فریقین کے درمیان یہ آن لائن اجلاس ایسی حالت میں منعقد ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایوان نمائندگان کے اجلاس میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے یا مفاہمت کے بارے میں اسرائیل اور خلیج فارس کے ملکوں کے ساتھ صلاح مشورے کی پابند ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن نے کہا کہ جب امریکہ ایٹمی معاہدے سے پہلے نکلا ہے تو معاہدے میں پہلے واپس بھی اسے آنا چاہیے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سینئر رکن الہان عمر نے خارجہ امور کمیٹی کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فریقین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فریق مقابل پہل کرے، اور یہ صورتحال ہمیں بند گلی میں لے گئی ہے۔ الہان عمر نے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی وہ فریق تھے جس نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، تو کیا معاہدے میں واپسی کے لیے پہل ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے پوچھا کہ اگر ہم ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں جائیں گے تو ایران سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں ایران سے پہلے واپس نہیں آنا چاہیے؟ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ صرف پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ سید عباس عراقچی کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے اور تمام پابندیوں کو اٹھا لے تو ایران اپنے حصے کے اقدامات پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ امریکی صدر نے کورونا سے امریکہ میں کام کاج ٹھپ ہونے کا ایک سال مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کورونا سے ہونے والی اموات کے اعداد و شمار بتائے ہیں۔ جو بائیڈن نے جمعے کے روز اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ میں اب تک کورونا سے 5,27,726 اموات واقع ہو چکے ہیں کہا کہ یہ تعداد پہلی اور دوسری عالمی جنگ، جنگ ویتنام اور 11 ستمبر کے واقعے میں ہونے والے امریکیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی نے جمعرات کے روز کورونا اموات کے اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ میں کورونا سے اب تک 5,29,213 افراد مر چکے ہیں، جبکہ ورلڈ میٹرز سینٹر نے تعداد 5,43,721 بتائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی, جس کے بعد ہماری نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے قرآن اور زندگی, اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہماری زندگی کا یہ ہماری زندگی کی اولویت ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے لیے قرآن مجید نے کیا کیا دستور فراہم کیے اور مہیا کیے ہیں۔ قرآن وہ دستور زندگی جس میں ہر شے موجود ہے، بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جا کر اسے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں توحید کی معرفت ہو یا زندگی کے دوسرے امور، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ زندگی، دنیا کو خلق کرنا، یہ پوری کائنات، یہ پورا یونیورس بنانا پروردگار عالم نے اس لیے تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ کر خدا کی معرفت کو حاصل کریں۔ اور اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب سے۔ چلیں گے، ہم ان سے معلوم کریں گے کس طریقے سے اس کائنات کو دیکھ کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے، ہم اپنے مہمانوں کا آپ کے سامنے تعارف کرائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے قبلہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر اس اہم ٹاپک کو لے کر آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس حوالے سے اللہ کے معرفت کی طرف دعوت دی دینے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئے، ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو یہاں پر ابھی جاری ہوگی، یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عزیز مہمان کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کو کس طریقے سے اس نظم کے ذریعے سے پہچانیں۔ تو قبلہ، یقیناً یہ ایک اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا کہ جس میں ہم اللہ کی، چونکہ اللہ نے خلق اسی لیے کیا تاکہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل جو عبادت وغیرہ کا مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، زندگی کا کوئی بھی ایسا دستور نہیں جسے قرآن نے اپنے اندر پیش نہ کیا ہو اور چیلنج کیا کہ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ تو کیا اس سے پورے یونیورس کو دیکھ کر، ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟
قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو پہچان سکتے ہیں۔ خود جو ہماری نارمل زندگی ہے، جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، اس میں اگر ہم پروردگار کو تلاش کرنا چاہیں تو پروردگار نے چھوٹی چھوٹی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی طرف بہت آسانی سے متوجہ ہو سکتے ہیں، انہیں برہان نظم کہتے ہیں۔ برہان نظم یعنی ایک ایسی دلیل، ایک ایسا پروف کے جو ایک سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم کو پروردگار کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس برہان بہت موجود ہے، برہان تمانو ہے، برہان علت و معلول ہے، لیکن یہ ساری جو دلیلیں ہیں یہ بہت سخت ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو فلسفی ہیں۔ لیکن عام زندگی میں انسان فلسفے کی طرف رجوع نہیں کرتا، عام زندگی میں انسان اتنی دقیق بحثوں کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو اپنے وجود کی طرف متوجہ کروائے،
محسوسات کے ذریعے سے زیادہ ہم عام لوگ محسوسات۔
ممکن ہے کہ ایک انسان ایسے دیہات میں رہتا ہے جس نے کبھی کسی کتاب کا نام نہیں سنا، کسی اسکول کا نام نہیں سنا، اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروردگار نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے، اور صرف نشانیوں سے بھرا نہیں ہے بلکہ ان نشانیوں کے درمیان ایک سسٹم قائم کیا ہے، باہم ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عنقریب ہم تم کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر اور تمہارے نفس کے اندر، یہاں تک کہ تمہارے لیے میرا وجود بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی واقعاً اگر انسان ان نشانیوں کی طرف، واقعاً انسان اگر ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے خدا کا انکار کر دیں۔
جی،
لہذا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، ان نشانیوں کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر ایک سسٹم موجود ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے اس سسٹم کو پیدا کیا ہے۔
بے شک،
اگر ہم اپنے ارد گرد، مثلا ایک کمپیوٹر ہے،
جی
کمپیوٹر جو ہم چلاتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا سافٹ ویئر موجود ہے، اس کے اندر جو پروگرام موجود ہیں، ہر چیز ایک کے بعد ایک ہوتی چلی جاتی ہے خود بخود۔
جی
تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ خود تو نہیں ہوئی ہے, کسی نے اس کو بنایا ہے, کوئی انجینئر موجود ہے. لہٰذا اس کائنات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد ہوتی چلی جا رہی ہے, ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, ہزاروں سال سے کائنات اسی طرح سے چلتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حکیم ذات ہے اس نظام کے پیچھے جو اس نظام کو چلا رہی ہے.
بے شک. اور آپ نے ایک یہاں پر نام لیا, ظاہر سی بات ہے کہ علمی نام تھا, جو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو شاید بہت آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, برہان نظم. تو برہان نظم کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ظاہر سی بات ہے ایک عام ذہن انسان فوراً اس چیز کو معلوم کرنا چاہے گا کہ مولانا نے یہاں پر ایک نام لیا برہان نظم, تو ہم کیسے پہچانیں اس برہان نظم کو, اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ چونکہ کوئی بھی شے اپنی خاصیت کے ذریعے سے پہچانی جاتی. جی
دیکھیے, برہان نظم یہ دو چیزیں, برہان اور نظم, یہ دو چیزیں مل کے, برہان کہتے ہیں دلیل کو, نظم کہتے ہیں سسٹم کو, جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, اس کے بعد نہاتے ہیں, پھر کپڑا پہنتے ہیں, پھر آفس جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, یہ ایک سسٹم ہے, اسی کو نظم کہتے ہیں. اس سے بنا ہے برہان نظم. برہان نظم کی کچھ خاصیتیں ہیں جو دیگر برہان میں نہیں پائی جاتی. مثلا مثال کے طور پہ پہلی خاصیت برہان نظم کی یہ ہے کہ برہان نظم عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے. مثلا برہان نظم کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ برہان عالم و جاہل دونوں کے لیے برابر ہے.
برابر ہے,
یعنی اس برہان کے ذریعے سے جاہل بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے, عالم بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس کے مقابل میں آپ ایک برہان علت و معلول, تو ایک دیہاتی انسان جو دیہات میں رہتا ہے, جس نے کتابوں کو نہیں پڑھا, جو اسکول نہیں گیا, اس کے سامنے اگر آپ علت و معلول کریں گے تو وہ شاید نہیں سمجھ پائے. لیکن اگر اس سے آپ یہ کہیں کہ جب تم اپنے کھیت میں جاتے ہو اور زمین کی مٹی کو اوپر نیچے کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتے ہو اور کچھ دن کے بعد وہ دانہ ایک درخت کی شکل میں آ جاتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟
بہت خوب.
تو کہیں نہ کہیں اس کا نفس جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہے گا کہ ہاں کوئی ایسی ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس دانے کو درخت کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلیل عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے. دوسری بات یہ کہ اس دلیل کے اندر خشک پناہ نہیں ہے, جیسے فلسفے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں خشکی, ہاں تھکا دے ذہن, کہیں نہ کہیں انسان کا تھک جاتا ہے. اس کے اندر تنوع بہت ہے, یعنی ورائٹی بہت ہے. اگر انسان کو کھیت میں خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے گھر میں آ کے دیکھ لے, اگر گھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے جسم میں دیکھ لے, اگر جسم میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آسمان میں دیکھ لے, یعنی کہیں نہ کہیں خدا نظر آ جائے گا. خشکی نہیں ہے, تری ہے ہمیشہ اس دلیل کے اندر. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو اس دلیل کے اندر ہے کہ روز بروز یہ دلیل انسان کو معرفت کی طرف لیتی چلی جا رہی ہے, یعنی دلیلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں. فلسفے میں جو علت و معلول کی دلیل ہے اس میں ایک ٹاپک ہے اور ایک طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم سمجھا کے چلے جائیں گے.
جی ہاں, وہ عقلی اور علمی دلیل طریقہ ہے جس کو عام طور پر انسان نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت آسان ہے اور انسان کیسے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے, یہ ہو گئی آپ کی بات. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے یہاں اسکالر سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں, تو خدا اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں کیوں دنیا میں رکھی ہے؟ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان میں, زمین میں, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کی نشانیاں. کیوں خدا کی اتنی نشانیاں موجود ہیں ہمارے لیے؟
کیا بات ہے, آپ نے جیسے دیکھا کتنا بہترین سوال, کہ شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آیا بھی ہوگا کہ ہر قدم پر نشانیاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی.
یہ ایک بہترین سوال ہے کہ پروردگار عالم نے, اگر پروردگار عالم کا ہدف یہ تھا کہ وہ بندہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے, تو اس پوری کائنات میں دو چار, دس ہزار, پچاس ہزار, لاکھ, دو لاکھ نشانیاں پروردگار رکھ دیتا. بندے کی اپنی ذمہ داری تھی کہ کسی ایک نشانی کی طرف متوجہ ہوتا اور پھر پروردگار کو مان لیتا. لیکن پروردگار نے پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا, یعنی انسان کی نگاہیں جہاں اٹھیں گی, جس طرف جائیں گی, پروردگار کی ایک نشانی اس کو نظر آئے گی. اس کا بہترین جواب اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ سورہ یوسف ایک بہترین سورہ ہے, احسن القصص کہا جاتا ہے اس کو. اس میں وہ جو ایک پیک کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ زلیخا نے جناب یوسف کے کمرے میں بلایا تھا, زلیخا عاشق ہو گئی تھی جناب یوسف کی, چاہتی تھی کہ جناب یوسف متوجہ ہو جائیں, لیکن جناب یوسف معصوم تھے. لیکن بالآخر اس نے اپنی ساری کوششیں کی, آخری کوشش جو اس کی تھی وہ اس کمرے میں جناب یوسف کو بلایا, اور کمرے میں جناب یوسف کو بلانے سے پہلے اس نے پورے کمرے کو شیشے سے سجا دیا, یعنی زمین میں شیشہ لگا دیا، آسمان میں لگا دیا، دیواروں میں لگا دیا. زلیخا نے ساری کوششیں اس بات کی کہی کہ جناب یوسف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن جناب یوسف معصوم میں متوجہ نہیں ہو رہے. لیکن آخری مرحلے پہ آ کر اس نے جناب یوسف کو ایک کمرے میں بلایا، لیکن کمرے میں بلانے سے پہلے زلیخا نے اس کمرے کو شیشے سے سجایا، زمین میں شیشہ لگایا، اس کی چھت میں شیشہ لگایا، دیواروں میں چاروں طرف شیشہ لگایا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے کیوں بھرا ہے. وجہ یہ تھی کہ زلیخا کو پتا تھا کہ یوسف انتہائی شریف قسم کے انسان ہے، اتنی آسانی سے میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. جب میں یوسف کی طرف بڑھوں گی تو یوسف اپنا چہرہ موڑ لیں گے.
جی
تو زلیخا نے ایسا کام کیا کہ پورے اس کمرے کو شیشے سے سجا دو تاکہ میں کہیں پہ بھی کھڑی ہوں تو ہر جگہ میرا وجود نظر آئے.
اور وہ سمجھ اس نے اس لیے شیشہ لگوایا ہوگا شاید ہر طرف سے وہ دکھائی دے اور جناب یوسف سمجھ نہ پائے میں کدھر سے آ رہے، وہ ایک جگہ پر ٹکے رہ جائیں، کھڑے رہ جائیں.
اصل اس کا ہدف یہ تھا کہ جناب یوسف میری طرف متوجہ ہو جائیں، توجہ دلانا چاہتی تھی. توجہ دلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کمرے میں ہر طرف زلیخا نظر آئیں گی تو جناب یوسف کہاں کہاں سے اپنی نگاہوں کو چھپائیں گے، کہیں نہ کہیں زلیخا کے چہرے پہ تو نگاہ پڑ جائے گی. اسی لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہر طرف سے اپنی نشانیوں سے بھر دیا کہ میرا بندہ کہاں کہاں اپنی نگاہوں کو چھپائے گا،
کہیں تو جا کر تمہارا ضمیر تم کو جھجھوڑے گا اور تم سمجھو گے.
کسی ایک مرحلے پہ زمین کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی، آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی، درختوں کی طرف دیکھے گا. لہذا اس کائنات کو اس لیے نشانیوں سے بھرا ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی کسی نشانی کو دیکھ کے اگر بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں اس کی توحید کو قبول کر لوں.
بہت خوب، اور واقعی بہترین آپ نے جواب دیا. تو یہاں پر آفاق اور انفس، اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے تو آفاق میں آپ نے پورا برہانی نظم ہے، ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک دنیا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چھپ جانا، جو بھی ایک پورا نظم ہے پوری کائنات کا. یہاں پر نفس سے ہم کیسے پہچانیں گے خدا کو؟ اگر یہاں پر سوال یہ ہو جائے چلیے سورج کے آنے جانے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوئی یہ چلا رہا ہے، نفس میں ایک انسان اپنے وجود کے اندر کس طریقے سے، ظاہراً اسی چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، تو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں گے؟
دیکھیے برہان نظم کی دو حصے بن جاتے ہیں، ایک برہان نظم میں آفاقی آیات ہیں اور ایک انفسی آیات ہیں. انفس سے مراد وہی نفوس انسانی ہیں کہ
وجود انسان،
وجود انسانی ہیں. کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں، جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، درختوں کا پھل دینا، پانی کا ایک دھارے پہ بہنا. یہ بالکل واضح چیزیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کچھ نشانیاں اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں.
بہت خوب،
وجود کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اس کائنات کی نشانیوں سے زیادہ اہم ہیں.
بہت خوب،
لہٰذا اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے عالم اصغر کہا ہے. اتنی وسعت کے ساتھ جو کائنات ہے وہ عالم اصغر ہے، اور ہمارے وجود کے انسان کا چھوٹا سا وجود اس کو کہا عالم اکبر.
سبحان،
عالم اکبر. اس میں نے ایک دفعہ ایک فلم دیکھی تھی، یورپ میں بنی تھی، کہ اس میں ایک سائنٹسٹ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اس کے اوپر حملہ ہوا، اس کے سر میں چوٹ لگی، تو طے یہ پایا کہ کوئی اس کے جسم کے اندر اترے وہاں سے جا کے سرجری کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال ایک فلم بنائی انہوں نے، حقیقت نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ انسان ترقی کرے. کچھ لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر اتارا، پیر میں انجیکشن لگایا، وہ وہاں سے چلے. تو وہ جتنی نشانیاں اس کائنات کے اندر ہیں اس فلم میں انسان کے وجود کے اندر وہ نشانیاں دکھائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ بہت سادہ سی زبان میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ مثلا شیشی پینے لگتا ہے، فیڈر میں جب اس کی ماں دودھ دیتی ہے تو وہ سوتا رہتا ہے، دودھ پیتا ہے. لیکن جب یہی بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پی سکتا ہے؟
نہیں.
یا ہم اور آپ پی سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کو سوتے رہیں اور کوئی ہمارے منہ میں فیڈر لگا دے تو شاید ہماری آنکھ کھل جائے گی.
اور بہت اہم نقطے کے اوپر آپ نے اپنی گفتگو پہنچائی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر بریک لوں. ناظرین، برہان نظم کے ہمارے حوالے سے ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
Thank you.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے خدا شناسی کی برہان نظم کے ذریعے سے چلیں گے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں. یقیناً امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اتازہ معنی کا جرم الصغیر وفیق انتوا العالم الاکبر, اور آپ نے یہیں پر گفتگو آ کے روکی تھی کہ آپ نے یورپ کی وہ مووی کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ انسان ایک عالم اکبر کا وجود اس کو کہا گیا ہے جبکہ پوری کائنات عالم اصغر ہے. گفتگو آپ کی یہیں پہ تھی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں.
اس مرحلے میں اگر آئے تو اور بہت سی باتیں انسان کی صرف وجود کے اندر ہے. جیسے مثال کے طور پہ چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تفصیلی یہ حدیث جسے توحید مفضل کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد نے جب امام سے تقاضا کیا کہ ہم کو توحید پروردگار کی طرف متوجہ کرائیں, تو امام نے جو درس دیا وہ ایک پورا ایک کتاب کی شکل میں آج اس وقت موجود ہے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں. توحید مفضل اردو میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. اس میں امام نے جو نفس انسانی کی نشانیاں بیان کی وہ حیرت انگیز نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ انسان اپنی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو جائے, اس پورے جسم کی سب سے نازک ترین چیز جو ہے وہ آنکھ ہے.
بے شک
کہ ایک ذرہ اگر اس کے اندر چلا جائے تو پھر وہ کھلتی نہیں ہے. لیکن پروردگار نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بنایا ہے, کتنی حفاظتوں میں اس چیز کو رکھا ہے. جو جتنی نازک چیز تھی اس کی زیادہ حفاظت کی پروردگار نے. وہاں سے نکل کے آئیں انسان کے ذہن کو دیکھیں. ابھی دیکھیں دنیا میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, انسان کو پہچانا جا رہا ہے, لیکن کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے مکمل انسان کو پہچان لیا. وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ذہن کے, جو سرجری کرتے ہیں, وہ بھی ایک مرحلے پہ آ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایسی ہیں کہ جس کو ابھی انسان خود نہیں سمجھ پایا ہے. مثال کے طور پہ ہاضمے کا ایک نظام ہے, یہ نظم ہے نا ہاضمے کا, کہ انسان چیزوں کو کھاتا ہے پھر وہ چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں, وہ کیسے بنتی ہیں, ان کو کیسے وہ کون سی قوت ہے کہ جو جسم کے اندر ان کو ملا دیتی ہے اور اسی سے جسم بنتا چلا جاتا ہے, انسان کے نمو پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ہاتھوں کے بناوٹ کو دیکھیں انسان, اس میں ہاتھوں میں پروردگار نے ناخون رکھا, وہ کیوں رکھا. یہ ساری چیزیں, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ توحید مفضل کی, اس کی ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو پروردگار کی معرفت سمجھ میں آئے گی. لیکن سرسری طور پر بہت ظاہری نگاہ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر ڈالیں تو کبھی ہم بچے تھے
جی,
جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم کو تو مانگنے کی بھی تمیز نہیں تھی, لیکن پروردگار نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی جسے کہتے ہیں رونا. جب ہم روتے تھے تو میری ماں یہ سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ہمارے پاس زبان تو نہیں تھی. زبان تو بعد میں آئی ہے, یعنی زبان سے مراد اپنے گویائی, اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت. لیکن وہ کون سی ذات ہے حکیم کہ جس نے بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی کہ وہ اپنی ضرورتوں کا تقاضا کر سکے.
طلب کی فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے بچپن سے.
ہاں, تو اس طرح سے انسان اگر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو جائے, تو وہ بہت آسانی سے اپنے پروردگار کو قبول کر سکتا ہے.
بہت خوب. اور واقعاً اگر دیکھا جائے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں تو خود اپنی ضرورتوں کا علم نہیں تھا مگر وہ اس وقت بھی دے رہا تھا, ایک فطرت ہمارے اندر رکھ دی کہ تم طلب کا بڑے ہو جانا تو ایک الگ طریقہ ہوگا, ابھی بچے ہو تو تمہیں اپنے مطالبے کے ایک دوسرا ذریعہ ہم دے رہے تاکہ ایک وہ جو ہمارا مظہر بن کے تمہارے ساتھ ساتھ ہے ماں, وہ تمہارے اس مطالبے کو سمجھ سکے. کہ ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس گفتگو کے حوالے سے, جو اہم گفتگو ہے برہان نظم کے حوالے سے, آپ مولانا سے سوال کریں کہ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, ہم آپ لوگ کو اس لیے شریک کرتے ہیں اور آپ کی بزرگواری ہے آپ شریک ہوتے ہیں, چونکہ آپ کے سوال میں ایک ایسا جواب ہو سکتا ہے جس سے لاکھوں لوگ استفادہ کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اتنی ساری جو خدا کی نشانیاں پہلے سے ہی موجود ہیں, اتنی ساری نشانیاں موجود ہونے کے باوجود ہم یعنی نفس میں, انسان کے نفس میں یعنی اس چیز کی نشانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
بہت خوب جی.
دیکھیں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے, اس کے باوجود نفس انسانی کے اندر اپنی نشانیوں کو رکھا ہے. نشانیوں کو رکھنے کا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچان لے. ایک ایسا انسان کہ جب دنیا میں وہ آیا تو اس کے پاس آنکھوں میں نور نہیں تھا, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو جب دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی, وہ سورج کو اگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ چاند و ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا, وہ دریا کو نہیں دیکھ سکتا. غرض کے جتنی بھی نشانیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی اس کو.
ظاہر سی بات ہے ہر انسان متوجہ نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کہے قیامت میں کہ پروردگار اگر تو نے میری آنکھوں میں نور دیا ہوتا تو میں تیری نشانیوں کو دیکھتا اور میں تیرے وجود کو مان لیتا. میں نے تیری نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں تو تیرے وجود کو مانوں کیسے؟ پروردگار نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم تمہارے نفس کے اندر نشانیوں کو رکھ دیں گے. نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اسے محسوس کرنا پڑتا.
اس کے لیے بصیرت ہو,
اس کے لیے بصیرت ہے. وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس کے پاس آنکھوں کا نور ہے وہ بھی اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے. ایسے بہت سی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن وہ اپنے زمانے کے عارف گزرے ہیں, اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں اور بہترین توحید پرست انسان گزرے ہیں.
بے شک اور اصحاب میں بھی ایسے بزرگان سے ابو بصیر جیسی شخصیات کو دیکھ سکتے ہیں.
یعنی نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی بصیرت ہے ان کے پاس. لہذا پروردگار نے آفاق کے ساتھ انفس کے اندر بھی نشانیاں رکھ دیں کہ جو آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے اس سسٹم کو دیکھ کے ہم تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کے ہماری ذات کو قبول کر لے.
بے شک اور بہترین سوال تھا آپ کا یقیناً کہ آفاق میں نشانیاں رکھنے کے بعد نفس میں کیوں رکھا, اور آپ نے واقعی اس کا ایسا جواب دیا کہ ہمارے تمام ناظرین اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے اندر اگر نشانیاں اس نے رکھی ہے تو اس کا سبب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے تو جو ہدایت کی ذمہ داری تھی نا علینا للہدا, اس مرحلے میں آ کر انسان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آفاق ہو یا انفس ہو, ہر جگہ اس نے ہدایت اور اپنی معرفت کا ذریعہ رکھا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جب ہر جگہ خدا ہے, ذرے ذرے میں خدا وستا ہے, اقرب ہے وہ انسان, قریب قریب ہے وہ ذات ہمارے شہرگ حیات سے بھی, تو پھر مشکلات کیوں ہیں کہ آج یہ اکثریت اس دنیا کی خدا کی معرفت ویسے نہیں رکھتی ہے جیسا خدا چاہتا ہے؟
ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے کہ اتنی نشانیوں کے بعد بھی انسان اگر خدا کو نہیں مان رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. روایات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں, میں فقط دو تین مطلب کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اتنی نشانیوں کے بعد بھی, وہ گناہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, وہ کام انجام دیتا ہے جو پروردگار کو پسند نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی توفیقات سلب ہو جاتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے,
دائرہ بڑھتا جاتا ہے.
ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بقول قرآن مجید کے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر, اس کے کانوں کے اوپر پروردگار مہر لگا دیتا ہے, پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
یعنی
سامنے چیزیں ہیں لیکن پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے. تو پہلی چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ گناہ ہے, ہم کو گناہ سے بچنا ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز جو روایات میں آئی ہے وہ غفلت ہے. غفلت ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے غفلت دو طرح سے ہو سکتی ہے. آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے اس چیز کو کہ غفلت کبھی ہماری غفلت ہمارے جسم کے بارے میں ہے
جی,
کہ ہمارا جسم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, جسم کا یہ حصہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. یہ غفلت اتنی نقصان دہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ انسان اپنے جسم کو سجا کے رکھے, سوار کے رکھے, لیکن اگر نہیں رکھتا, اگر اس کا جسم نہیں بڑھ رہا ہے اور وہ غافل ہے تو قیامت نہیں آئے گی. لیکن اگر انسان اپنے روح سے غافل ہو جائے
بہت خوب,
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار سے دور ہو جائے گا. لہذا قرآن نے صریح طور پہ رسول اکرم سے کہا انما انت مذکر, آپ یاد دلانے والے ہیں, آپ لوگوں کو غفلت سے دور کرانے والے ہیں,
بار بار ٹہوکا دیتے ہیں.
کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تذکر. مثال کے طور پہ جو تبلیغات کا ایک نظام ہے اس دنیا میں, وہ لوگ جو خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ممبر پہ یا کہیں اور کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ پرانی باتیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فذکر, بار بار ان کو یاد دلاؤ, کیونکہ ان کے اوپر غفلت طاری ہو سکتی ہے. یہ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہماری خواہشات نفسانی ہیں. ہم کو سب پتہ ہے, مکے والوں کو اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ مکے میں جو لوگ تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. نہ, خدا کو مانتے تھے. قرآن کی آئے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, تو کہتے تھے اللہ نے خلق کیا.
کیا بات.
لیکن خواہشات نفسانی آ کر ان کو روکتی تھی اس بات کی کہ پروردگار کو مانے یا ایک پروردگار کو مانے. لہذا وہ 365 کی طرف چلے جاتے تھے. بار بار ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں, اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کریں, اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم غفلت سے سے دور ہوں
جی.
کیونکہ یہ غفلت اور خدا فراموشی بہت بڑا عذاب ہے کہ قیامت میں پروردگار کچھ لوگوں کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں کرے گا, یعنی دیکھے گا نہیں پروردگار کی طرف. تو وہ کہیں گے پروردگار تو ہم کو دیکھ کیوں نہیں رہا ہے, کہ تم نے قیام دنیا میں ہماری نشانیوں کو فراموش کیا تھا, آج ہم تم کو فراموش کرتے ہیں. یہ فراموشی والا عذاب سب سے سخت ترین عذاب ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے.
اور آج بھی شاید اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ انسان غافل ہے, نہ اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے اور نہ دین کی معرفت حاصل کر رہا ہے, غافل ہے. اسی لیے شاید یہ تمام مشکلات ہیں. اور بہترین گفتگو تھی آپ نے, بہترین طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. بس یہ عملی علمی تو آپ نے مرحلہ ہمارے ناظرین کے سامنے اور میرے سامنے پیش کر دیا. اب ضرورت ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اس کو عملی کریں تاکہ ہماری زندگی میں توحید پرستی اور معرفت توحید ہماری زندگی میں آ جائے. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام بزرگان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا, یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے بہترین سوالات سے ہمارے ناظرین کو ان کی آگاہی دی. ناظرین کرام, زندگی کیسی بھی ہو ہم جیے اس سے مطلب نہیں, لیکن اہم زندگی وہ ہے جو ہم اپنے پروردگار کی مرضی کے اعتبار سے اس کی معرفت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی پہچان میں نہیں آئے گا. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.